حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اللہ کے خوف کو ترجیح دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اصل عبادت اور اصل میں تعلق محلہ اللہ کا خوف ہے، اور اتنا خوف جو تمہارے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، جس کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی نہ کر سکو، اصل عبادت یہ ہے۔ اور پھر اللہ کا ذکر اس کی اطاعت ہے، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو شخص خدا کی اطاعت نہیں کرتا، خدا کے حکم کو نہیں مانتا، وہ شخص ذاکر نہیں ہے۔ اگرچہ وہ تسبیحات پڑھتا رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، مگر جس شخص نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس شخص نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اسی طرح علم پر زور دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان سے سیکھیں، اور فرماتے تھے کہ لوگوں میں علم کا پھیلانا یہ بہت اچھی بات ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے علم کو قبر میں اپنے ساتھ لے جائے، اس کا کیا فائدہ اسے؟ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جنہیں اللہ نے علم عنایت فرمایا ہو، اور وہ اپنے علم کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، اور وہ چیزیں قبر میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان چیزوں کا اصل میں تعلق انسان کی طبیعت سے بھی بہت ہے، کہ جن لوگوں کی طبیعتوں میں بخل ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی بھی اپنے علاوہ کسی کی جاگیرداری اور کسی کی بڑائی کو پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کا بخل انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی کہیں کہ تم بخل سے کام لو، اور جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے اسے بالکل لوگوں تک نہ پہنچاؤ۔ نتیجہ یہ کہ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اپنا تجربہ کسی کو نہیں دے گا، اور اس میں ضرب المثل کی حد تک بدنام زمانہ حکیم ہیں، کسی کو اپنا علم نہیں سکھائیں گے۔ اور یہ جو صدری نسخے، یہ جو ایک اصطلاح چلی ہے ان کے ہاں، یہ سب ان کے بخل ہیں کہ صدری نسخہ ہے جی، کسی کو دیا نہیں اور کسی کو دے دیا، اور کسی کو عطا کیا اور اس پہ بڑا احسان کیا۔ حالانکہ علم اس بات کا خود متقاضی ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ اس علم کو آگے بڑھائیں۔ اسی لیے کسی آدمی نے ان سے سوال کیا اور کہا، سعید یہ بتائیں کہ ما علامت ہلاک الناس، لوگوں کے اس امت کے برباد ہو جانے کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے تو تم سمجھ لینا کہ پھر مسلمانوں کی تباہی آ گئی۔ علماء کا دنیا سے اٹھ جانا وہ بہت سالوں سے شروع ہے، اور اب نصف صدی سے زائد عرصہ ہوتا ہے کہ امت میں علماء کم پیدا ہو رہے ہیں، اور آخر کب تک جو باقی ہیں زندہ رہیں گے؟ کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان میں سے کوئی صاحب علم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس جیسا آدمی پھر نہیں ملتا، اور وہ جاتے ہوئے گویا کہ اعلان کر جاتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، اور میرے بعد میری جگہ اب سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے تک خالی رہے گی، اب میرے جیسا آدمی دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور اس میں کسی مکتبہ فکر کے علماء کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ تمام مکاتیب فکر میں علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اور بعد والے لوگ ان کی جگہ نہیں لے رہے، کیونکہ لادینیت عام ہو گئی، الحاد عام ہو گیا، لوگوں کو سرے سے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ اسلام باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا، دین باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا، دلچسپی اس سے ہے کہ دنیا باقی رہے، میرا معاملہ باقی رہے، پیسہ ہو اور پیسے کی وجہ سے سب چیزیں جو میں چاہتا ہوں وہ باقی رہیں، باقی اسلام اور دین لوگوں میں رہے رہے نہ رہے نہ رہے، ہم نے کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے لی۔ اور اسی سوچ کے زیر اثر لوگ اپنے بچوں تک کو وہی تعلیم دینا پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس کل کو کچھ چار پیسے آئیں، اور لوگ اپنے بچوں کو وہ چیز سکھانا پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچیں، اور اس مقصد کے لیے خواہ ان کے دین کی اور ان کی انسانیت کی بھی قربانی دینی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ پیسہ اس کے عوض میں آتا۔ اور یہ سب ہلاکت کی علامتیں ہیں، یہ سب اس چیز کی علامتیں ہیں کہ لوگ اپنے دین اور اللہ کے احکامات سے بے خبر ہیں۔ علامہ اقبال، 1938 میں علامہ کا انتقال ہوا اور 1936 میں وہ اس بات کو روتے تھے۔ اب 2014-15 آ گیا تو آج سے تقریباً 90 سال پہلے وہ اس بات کو روتے تھے اور کہتے تھے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ وہ آج سے 90 سال پہلے کہتے تھے کہ جو تم اپنی عورتوں کو انگلش تعلیم دلا رہے ہو اور یہ سارا کچھ پڑھا رہے ہو، یہ تباہی کا راستہ ہے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ۔ ان کا یہ مطلب نہیں ہوگا غالباً کہ مٹ جاؤ گے، نہ یہ مطلب ہوگا ان کا کہ تمہارے ملک کوئی ان کی جغرافیائی حدود بدل جائیں گی، مطلب یہ تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو تمہاری نسلوں کی تربیت کرنے والی مائیں گھروں سے نکل کر جابز پہ چلی جائیں گی، وہ انگلش پڑھ لکھ کے وہ ایسی نوکریاں اور معاشرے کا حصہ بنے گی جس معاشرے میں انسانوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ بچوں کو ماں سکھاتی ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اور بچوں کو ماں سکھاتی ہے کہ چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہے۔ ماں اگر بری ہے تو لوگوں کے نفرتوں کے بیج اپنے بچوں کے دلوں میں بوتی ہے، تمہاری دادی ایسی، تمہاری پھوپھو ایسی، فلاں ایسا، فلاں ایسا، اور ماں میں اگر کوئی عدل، انصاف، خدا کا خوف ہے تو بچے کی شخصیت محبت کے ساتھ پروان چڑھاتی ہے کہ بیٹے بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا۔ تو وہ مائیں تو انگریزی پڑھ کے اور پردے سے باہر آ کے اور فیشن کر کے، اور وہ تو چلی گئی جاب پہ، ایک بجے والدہ واپس آ گئی، 2 بجے بچہ آ گیا، تو اس کی ماں کی صحت کا کیا بنے گا؟ اسے تو جلدی بوڑھی ہو جانا ہے، اسے تو مختلف قسم کی بیماریاں لگ جانی ہیں، آرام کا موقع نہیں ملنا، تو اولاد کی تربیت کون کرے؟ اور 30 سال کی ہو جائے گی ماں، شادی ہوگی، اور جب وہ 50 برس کی بڑھیا ہوگی تو بیٹا بالکل نوجوان ہوگا، 20 سال کا، اور جب ماں 60 کی ہوگی تو بیٹا 30 کا ہوگا۔ اب بیٹے کی جوانی اور ماں کا بڑھاپا، کون ان مسائل کو حل کرے؟ اس لیے یہ جو رخ بدل گیا ہے، پورا ڈھانچہ بدل گیا ہے تعلیم کا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے کسی کو خط لکھا اور اپنے دوست کو لکھا کہ ہمیشہ تقویٰ کی راہ پر قائم رہو، اور یاد رکھو تقویٰ کی راہ حقیقت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے، اور پھر زندگی نے جو فرائض تمہارے ذمے کیے ہیں ان فرائض کو پورا کرو، اپنی نمازوں کو پورا کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ جتنے تمہیں توفیق دے اتنا خدا کو یاد کرتے رہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے لائحہ عمل ہیں، اس لیے وہ خود اللہ کی عبادت پر بہت زور دیتے تھے۔ اور جب بڑی عید کا چاند نظر آتا تھا عید الاضحیٰ کا تو بالکل عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. اور اصل اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی افضلیت میں جو چیزیں بیان کیں، آپ نے یہ فرمایا کہ جب ذلحجہ کا، عید الاضحیٰ کا، بڑی عید کا چاند نظر آ جائے تو یاد رکھو کہ ان دنوں میں اللہ تعالی کو سب سے اچھا عمل جو لگتا ہے اور اللہ جس چیز پہ سب سے زیادہ ثواب دیتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور کسی دن عمل صالح کرنا پورے سال میں اللہ کو اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ ان 9 دنوں میں اللہ کو یاد کریں، نیکی کے کام کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد ایک آدمی ان دنوں میں کرتا ہے تو وہ جہاد زیادہ اچھا ہے یا اس آدمی کا نیکی کے کچھ اور اعمال کرنا، اللہ کو یاد کرنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، یہ جو 9 ذی الحج کے تک کی تاریخیں ہیں، یہ 9 دن، ان میں جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کریں. ہاں مگر کوئی آدمی جو اپنی جان مال کے ساتھ خدا کے راستے میں نکلے اور پھر شہید ہو جائے اور کوئی چیز واپس نہ لے کے آئے تو وہ ایک ایسا شخص ہے جو اس کے ہم پلہ ہو سکتا ہے. مگر نہ فرمایا کہ دیکھو، اس دنوں میں خدا کو یاد کرو اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھو جبکہ تم حج پہ نہیں ہو. یہ اس لیے فرمایا، اصلاً منع نہیں ہے، کوئی آدمی عرفہ کے دن عرفات میں روزہ رکھ لے بالکل ٹھیک ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، منع صرف ایک اور وجہ سے کرتی ہے. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع فرمایا کہ اس آدمی کے عرفات کے قیام میں دقت پیش آ جائے گی اور روزے کی وجہ سے اس دن کی عبادت متاثر ہوگی. لیکن کسی انسان کو اللہ نے اگر اتنا کچھ دیا ہے، ہمت، صحت، طاقت، کہ وہ اس دن روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور قیام جو عرفات کا ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، تو کوئی بنا نہیں ہے، وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے. اور فرمایا، عرفہ کا روزہ، مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ انسان کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کرا دیتا. اتنی فضیلت بیان کی عرفہ کے دن کے روزے کی. اور سعید رحمت اللہ علیہ وہ دن رات اللہ کو یاد کرتے تھے، رات کو کہتے تھے کہ چراغ مت بجھاؤ اور جلتا رہنے دو تاکہ روشنی میں خدا کی عبادت لوگ کرنا چاہیں، کوئی تلاوت کرنا چاہے تو ان 10 راتوں میں وہ اللہ کی عبادت کرے، تلاوت کرے قرآن پاک. اپنے خادموں تک کو نہیں کوتاہی کرنے دیتے تھے اور ان کو بھی اٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھو. سارا گھر روزے دار ہوتا تھا اور بتاتے تھے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کے متعلق، اس روزے کے متعلق کیا فرمایا. ہلال ابن خباب کہتے ہیں، ان کے شاگرد تھے، کہ ہم حضرت سعید رحمت اللہ کے ساتھ ایک جنازے میں گئے اور راستے میں وہ ہم سے باتیں کرتے رہے اور ہمیں نصیحت کرتے رہے. اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے رہے، یہاں تک کہ جب قبرستان پہنچے ہیں تو بیٹھے اور وہ ہم سے باتیں کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ ہم جب واپس لوٹے ہیں تو بھی ہمیں احادیث سناتے رہے اور کثرت سے وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، بار بار اللہ کا نام لینا، کلمہ طیبہ پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، یہ سب کچھ اللہ کے یاد ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے, اور انسان کے بہت سے مسائل اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس طرح حل کر دیتا ہے, ایسی شفقت اور مہربانی کرتا ہے کہ انسان ذکر کے علاوہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اللہ کے ذکر کی جتنی صورتیں, درود شریف کا پڑھنا ہے, ایسی سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اس کا پڑھنا ہے, ایسے ہی استغفار کرنا ہے, تلاوت ہے, یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ انسان کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. حضرت سعید ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت حجاج ابن یوسف کے ہاتھ سے ہوئی, اور حجاج ابن یوسف ان کا بہت بڑا مخالف تھا, اور حجاج ابن یوسف اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح سعید رحمۃ اللہ کو قابو میں لے لے, اور آخر کار اس کے جو بھی انٹیلیجنس کے ذرائع تھے انہوں نے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر پیش کر دیا, اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج نے پورا انتقام لیا, اس لیے کہ اس زمانے میں جو تحریک اٹھی تھی وہ ابن اشعث کی تھی, اور ابن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی. جو کچھ بھی ہوا اس میں, اس کے جتنے لوگ تھے ان سب کو چن چن کر حکومت نے قتل کروایا, اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس اثنا میں اپنے گھر سے چلے گئے, اور 13 برس تک کسی کو کچھ نہیں پتا چلا کہ انہوں نے زندگی کہاں گزاری. آخر 13 برس کے بعد سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج ابن یوسف نے پکڑ لیا, اور پھر حجاج ابن یوسف کے درمیان اور سعید رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کیا مکالمہ ہوا, لوگوں نے اسے مستقل ایک مکالمہ بنا دیا ہے, چھوٹے چھوٹے رسائل بھی لکھ دیے ہیں, حجاج نے یہ کہا, سعید نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, لیکن محققین کے نزدیک اتنی طویل گفتگو دونوں کے درمیان ہوئی نہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اپنے سے کھڑی ہوئی حکایات ہیں. چنانچہ ان حکایات کا ذکر سیر علامہ نبلاء میں امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے, اور پھر آخر پر پہنچ کے لکھا ہے کہ ہذہ حکایہ منکر غیر صحیحہ, یہ حکایت ایسی ہے جو قابل قبول نہیں ہے, یہ روایت ایسی ہے جو صحیح نہیں ہے. ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں بھی ایسی چیزیں نقل کر دی ہیں, حلیہ العلماء میں, لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, مگر یہ بات اپنی جگہ پہ طے شدہ ہے کہ حجاج ابن یوسف اس امت کے بہت ظالم لوگوں میں سے تھا, اور اتنا ظلم اس انسان نے مچا رکھا تھا پورے عالم اسلام میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا. اس کا جو تذکرہ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر علامہ نبلاء میں لکھا ہے اسے ہم پڑھ کے سناتے ہیں. انہوں نے حجاج کے عنوان سے اس کی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے, اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ اہلکہ اللہ فی رمضان, رمضان میں اللہ تعالی نے اسے ہلاک کر دیا, اور جو سال تھا 95 95 ہجری میں, کاہلن اس کی عمر بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی, کان ظلومن پلے درجے کا ظالم تھا, جب بارن بہت جابر گورنر حکمران تھا, ناصبین سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کرم اللہ وجہ, اور ان کی اولاد سادات اور جو جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے ان سب کا یہ دشمن تھا، خبیثاً خبیث شخص تھا، سب واقن لتما، پرلے درجے کا خون بہانے والا، بلڈی، انسانوں کو قتل کر دینے والا، ذبح کر کے رکھ دینے والا، دلیر تھا اور بہادر بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ دلیری اور بہادری بدماشی کی طرف چلی گئی نا، اور مکرم ودہا، امام تھا اپنے زمانے میں دھوکہ دینے میں، اور امام تھا اپنے زمانے میں مکر و فریب کرنے میں۔ عربیت اس کی بہت اچھی تھی، فصاحت اور بلاغت بہت تھی، قرآن پاک کی بہت تعظیم کرتا تھا، لیکن قد سکت و منسو سیرت ہی فی تاریخ الکبیر، میں نے دو بڑی تاریخیں جو لکھی ہیں اس میں میں نے یہ بیان کر دیا ہے کہ کتنا بد کردار انسان تھا، باوجود اس کے عربیت اچھی تھی اور قرآن پر قرآن پڑھنے میں ماہر تھا، مگر اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا۔ اور پھر اس کا وہ جرم کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اس نے بیت اللہ کا گھراؤ کر لیا اور پھر توپوں سے بیت اللہ کا ایک حصہ توڑ دیا، اور حرمین شریفین کے جتنے عزت دار، اذلالہ لاہل الحرمین، صحابہ کرام تابعین رضی اللہ عنہم تھے، انہیں ذلیل کرنے میں، رسوا کرنے میں اس ظالم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ثم ولایتہ علی العراق والمشرق کلہ، پھر اس کو حکومت نے اپنا نائب مقرر کر دیا، بنو امیہ نے عراق میں، اور مشرق کا سارا معاملہ اس کے سپرد کیا، زمینیں دے دی، حکمرانی دے دی۔ 20 سال تک یہ عراق اور مشرق کا حکمران رہا ہے، اور ابن اشعث رحمت اللہ علیہ نے جو اس کے خلاف بغاوت کی تھی اس میں انہوں نے استعمارے ہیں لوگ، انہوں نے تو یہاں ذکر نہیں کیا، 4000 سے زیادہ حافظ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو اس حجاج ابن یوسف نے 4000 سے زیادہ آدمی مارے تھے اشعث رحمت اللہ علیہ کے بغاوت، اور مرتے دم تک نمازیں ان کے اوقات سے ہٹا کر پڑھتا رہا۔ فَنَسُبُّهُ، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم اسے گالیاں دیتے ہیں، وَلَا نُحِبُّهُ، ہمیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے، بَلْ نُبْغِضُهُ فِي اللَّهِ، ہمیں جو اس سے نفرت ہے یہ اللہ ہی کے لیے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہمیں حجاج سے نفرت ہے، اس نفرت میں وہ مسلم خراسانی بھی ہے، اور اسی نفرت میں ان سب کا اصل اصول یزید وہ بھی ہے، یزید، حجاج، ابو مسلم خراسانی، یہ تینوں اللہ تک پہنچ گئے اور ایسے بد کردار گئے، اللہ تعالی نے انہیں پکڑا، اور خدا کی پکڑ اس وقت بھی آخرت میں شامل حال ہوگی، بظاہر یہی امید ہے اللہ سے۔ اور انہوں نے کہا کہ حجاج ابن یوسف سے نفرت، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْسَكَ عَلَى الْإِيمَانِ، یہ ایمان کے بہت مضبوط حصہ ہے، ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے کہ ہم حجاج ابن یوسف سے نفرت کریں۔ یزید سے نفرت بھی ایمان کا حصہ ہے، ان ناصبیوں سے نفرت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے دشمن حقیقت میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی ہی کی بات یہ لوگ کرتے۔ ولو حسنات مغورتن، ولو حسنات مغورتن فی بحر ذنوبہ، آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا جو سمندر ہے، جو نیکیاں اس نے زندگی میں کی وہ بھی اسی میں ڈوب گئے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کا خیال کرنا اور قرآن کے ساتھ عشق سب نیکیاں لے کے ڈوب گیا اپنے گناہوں کے سمندر میں. وہ امرہ اللہ, ہم اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ولہ توحید فی الجملہ, ہاں اتنی بات ہے کہ ایمان والا تھا. وہ نظرا من ظلمت الجبابرت والعمراء, اور تم دیکھو گے کہ کتنے جابر اور عامر حکمران اسی جیسے تھے جو دنیا سے چلے گئے, جیسے ہم نے یزید کا بھی کہا ہے اور ابو مسلم خراسانی کا بھی. یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے لوگ تھے, سوائے اس کے کہ یزید کو بخارا کے علماء کافر قرار دیتے تھے اور حجاج بن یوسف کے متعلق وہ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے. حنفی فقہا جو بخارا کے تھے وہ یزید کے کفر کے قائل تھے, اور اسی لیے یہ جساس رحمت اللہ علیہ وغیرہ اور باقی کئی حنفی علماء یزید پر لعنت کرتے ہیں. ان دونوں نے, تینوں نے اپنے اپنے زمانوں میں امن کو برباد کیا, اور جتنے اہل عزت تھے ان کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اس نے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو شہید کروایا, اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ ان کی نگاہ کمزور پڑ گئی, حالانکہ ان کی اتنی عمر بھی نہیں تھی. جب قتل کے لیے یہ لے جائے گئے تو ان کا بیٹا رو رہا تھا, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مایوب کی بیٹے روتے کیوں, ما بقاؤ ابھی بعد 57 سنہ, تمہارے والد کی عمر اب 57 سال ہو گئی ہے بیٹے, 57 سال کے بعد کیا اب جینا ہے. چونکہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ عمر بنی جاتی, نظر کمزور ہو گئی. تو اطبا نے جب آنکھوں کا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا یہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ روتے رہتے ہیں نا اللہ کے سامنے, اسے کم کر دیں, آپ کی نظر اس وجہ سے گر گئی. رات کو اٹھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت ذرا بلند آواز سے کرتے تھے تو آس پاس کے لوگ کہتے تھے ہم رات رات بھر سعید رحمت اللہ کی تلاوت سنتے تھے. اور علم اللہ نے ایسا دیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. کسی نے پوچھا زندگی میں کوئی عجیب باتیں آپ نے جو دیکھیوں میں بیان کریں, فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم کرتی تھی, بصرہ کی رہنے والی تھی, تو بیت اللہ آئی طواف کیا اور بیت اللہ کے پردوں کو چومتی تھی, تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ اس لڑکی پہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے, اپنی کتنی محبت اسے دی ہے کہ یہ خدا کی اس یادگار کو کیسے چومتی ہے اور کیسے روتی ہے. حتیٰ کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, رات کی تاریکی میں یہ آئی تو میں پہچان گیا کہ یہی لڑکی ہے جو بیت اللہ کے طواف میں اللہ کے ساتھ اپنے اتنے تعلق کا اظہار کرتی ہے, تو اس نے اس دن اپنے آپ کو بیت اللہ کے پردوں میں چھپا لیا اور مسلسل روتی رہی, اللہ سے دعا مانگتی رہی اور اچانک گری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں مجھے رشک آتا تھا اس پہ کہ دیکھو موت تو آنی تھی, کیسی عجیب موت آئی, خدا کے گھر میں اور خدا کے گھر کے پردوں میں لپٹ گئی اور موت آ گئی. بہت موت کا تذکرہ فرماتے تھے. کسی نے کہا سعید آپ موت کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں اگر موت کا ذکر نہ کروں, موت کو یاد نہ کروں تو میرا دل پتھر ہو جائے, دل میں فساد آ جائے. بڑی گہری بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنی موت یاد رہتی ہے اور جنہیں یہ احساس رہتا ہے کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے, وہ لوگ اس فساد سے محفوظ رہتے ہیں جو زمانے بھر میں پھیل جاتا ہے. اصل بات ہی تو یہ ہے کہ جب یہ ذہن سے یہ خیال نکل جائے کہ ہم نے کہیں جواب دینا ہے، یہ خیال نکل جائے کہ کوئی ہے جو ہم سے پوچھے گا، اور یہ احساس ہی نہ رہے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے کہیں پر جواب دے ہیں، تو پھر انسان جو بھی ظلم کرے سو کم ہے. ایک موت کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ صحیح رکھتی ہے. اور جب یہ یاد رہے کہ مرنے کے بعد تو مجھے قبر میں اتارائیں گے اور قبر میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا کچھ بھی، اور مرتے ہوئے سب سے پہلی چیز یہ اختیار میرے ختم ہو جائیں گے، نہ میں اپنے بچوں کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں دولت کا کچھ کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ جو لوگ مجھے نہلانے لے جا رہے ہیں ٹھنڈے سے نہلائیں یا گرم سے، اس پانی تک کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اٹھانا بٹھانا کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں رہے گی، اور یہ لوگ مجھے اسی طرح اٹھا کر مٹی میں پھینک آئیں گے. تو پھر انسان سوچتا ہی ہے آخر کو کہ پھر میرا فائدہ کیا اور اس جہان میں کیا بنے گا. شہد پیش کیا گیا اور سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے شہد چکھا اور پھر کہنے لگے اس شہد کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا. تو جو شاگرد تھے ان میں کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ میں نے اس شہد کو چکھا ہے نا، مجھے بڑا اچھا لگا، اس کی لذت مجھے زبان پہ ذائقہ اس کا محسوس ہوا. اور یہ جتنی چیزوں سے ہم لذت اٹھاتے ہیں اللہ کے ہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہے کہ وہ تمہارے لیے جائز تھی ناجائز تھی کیا تھا. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہے، کہتے تھے میں بچہ تھا، اور ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ صحابی تھے، تو کہتے ہیں عید کے دن میں نے امام کے آنے سے پہلے نماز شروع کر دی. تو حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ مجھے سمجھایا اور کہا بیٹے آج کا دن جو ہے نا اس میں صبح عید کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھتے، اور جب امام نماز پڑھا دے عید الفطر کی تو اس کے بعد بیٹے بے شک پڑھو، اور میں تو کہتا ہوں ایسی نماز پڑھو کہ طویل قراءت کرنا. حنفیہ نماز میں جو قیام کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قیام طویل ہونا چاہیے، یہ انہی کے دلائل میں سے. شافعی حضرات اس نماز کو افضل قرار دیتے ہیں جس نماز میں سجدے زیادہ ہیں، اور حنفی حضرات اس نماز کو افضل قرار دیتے ہیں جس نماز میں قیام زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، قیام کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے اس شاگرد کے ایسے معترف تھے کہ ایک دن فرمایا سعید علم کو بیان کرو، حدیث بیان کرو. ان کا حضرت میں حدیث اور علم کا بیان کروں وہ انتہا ہونا اور آپ کی موجودگی میں؟ تو نے فرمایا کہ اولیس من نعمت اللہ علیک، سعید اللہ کا یہ تھوڑا ہی نام ہے تم پہ کہ تم میرے سامنے باتیں بیان کرو، علم کی باتیں کرو. فَإِنْ أَصَبْتَ فَذَاكَ، اگر تم صحیح کرو کہو گے تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تمہاری تصدیق کروں گا. وَإِنْ أَخْطَأْتَ عَلَّمْتُكَ، اور اگر کوئی بات کہنے میں غلطی ہو گئی تو میں تمہاری اصلاح کر دوں گا، بات کی درستگی کر دوں گا. یہ تھوڑی بات ہے کہ تمہارا استاد بھی زندہ پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں بات کرو. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے، تو اہل کوفہ نے ایک دن ان سے کوئی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سعید ابن جبیر ہیں تمہارے شہر میں؟ کہاں ہیں؟ فرمایا پھر اس کو چھوڑ کے مجھ سے پوچھتے ہو؟ اتنا ٹھوس، اتنا گہرا اور اتنا اچھا علم تھا. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک ان کے علم کا اعتراف کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے وراثت کا ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا سعید کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو عالم بالحساب منی، وہ مجھ سے زیادہ اس چیز کو جانتا ہے. یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں جتنا بھی خدا علم دے اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اگر علم کے کسی بھی شعبے میں کوئی ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی اس کی طرف رہنمائی کرے کہ وہاں چلے جاؤ. ایک ڈاکٹر دل کا اسپیشلسٹ ہے اور ایک ڈاکٹر آنکھ کا ہے. اب آنکھ والے کے پاس کوئی مریض چلا جائے اور دل کے بارے میں اس سے بات کرنے لگے تو یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک صحیح مومن انسان کا رویہ یہ ہے کہ اس کی بات تحمل سے سن کے کہتا ہے کہ صاحب یہ دل کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، اس سلسلے میں وہ آپ کی مدد کرے گا. ایک صاحب علم ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار ہے، نفل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، اسے اتنا پڑھا نہیں ہے. اسے ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ لوگوں کو مسئلے بتانے کے لیے بیٹھ جائے اور دین پہ اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے. ایک شریف اور نجیب اور اللہ سے ڈرنے والے شخص کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو کہے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیے، فلاں مفتی صاحب ہیں، ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں. مفتی صاحب ہیں اور فرض کر لیجئے انہوں نے قرآت کا علم نہیں پڑھا، اب کوئی آ کے ان سے قرآت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ سائل سے یہ کہیں کہ فلاں قاری صاحب کے پاس جائیں، یہ علم اللہ نے انہیں دیا ہے، یہ ان کا فن ہے قرآت، اور میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. جو لوگ ان میدانوں میں رائے دینے لگتے ہیں جو ان کے اپنے میدان نہیں ہوتے، یہ قیامت میں اللہ کی گرفت کا سبب ان کا یہ فعل بنے گا. اللہ نے فرمایا ولا تکف ما لیس لك به علم، جس چیز کا علم نہیں ہے نا تمہیں اس میں دخل نہ دو. فإن السمع والبصر والفؤاد، لوگو کان جو کچھ سنتے ہیں اور زبان جو کچھ بولتی ہے اور دل جو کچھ اس میں حسد، کینہ، بغض، شکر، صبر، اچھا برا جو کچھ بھی پایا جاتا ہے، اللہ کے ہاں ان سب کا حساب ہوگا. اچھی چیز پہ اجر دیا جائے گا اور بری چیز پہ سزا دی جائے گی. اس لیے کبھی بھی اس فیلڈ میں دخل نہیں دینا چاہیے جس فیلڈ کا علم انسان کے پاس ہے نہیں. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد میں دو مرتبہ درس دیتے تھے روزانہ، فجر کے بعد اور عصر کی نماز پڑھا کے وہ لوگوں میں بیٹھ جاتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے اور علم کا اظہار کرتے تھے. ہمارے علماء اگر اس کو اپنا لیں اور فجر اور عصر کے بعد، مغرب کے بعد، کوئی بھی وقت جو مسجد کے اعتبار سے مناسب ہو، لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے رہیں اور لوگوں کی ذہن سازی کریں تو معاشرے میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اس کی اول تو پابندی کون کرے، اور پابندی کر بھی لیں تو ہر روز درس کے لیے تیاری کرنا کہ آج مجھے کیا بیان کرنا ہے، یہ ہر مولوی صاحب کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اول تو انہیں پڑھنے کا شوق نہیں، اور پڑھنے کا شوق بھی لگ جائے تو کتابیں نہیں، اور کتابیں فرض کر لیجئے خرید بھی لیں تو جس دقت نظر سے پڑھنا چاہیے اس کو پڑھے کون؟ اور اپنا خون کون چلائے؟ لوگوں میں درس و تدریس مفت کرنا پڑتی ہے اور مفت میں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں اور مفت میں لوگ مولوی صاحب سنانے کے لیے لوگوں کو تیار نہیں، تو آخر یہ خلیج کیسے پاٹے گی؟ آخر یہ فاصلے کیسے دور ہوں گے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اہل علم اپنے بزرگوں اور اکابر کی تاریخ کو پڑھیں کہ انہوں نے بغیر کسی عوض اور معاوضے کے علم کو عام کیا، تعلیم کو پھیلایا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ روزانہ فجر اور عصر دو وقت اپنی مسجد میں تعلیم دیتے تھے اور بچے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ سعید رحمۃ اللہ کی زندگی میں عجیب بات دیکھی، نہ خود کسی کی غیبت کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو اپنے سامنے غیبت کرنے دیتے تھے۔ اس دور میں اللہ کا کسی پہ خاص کرم اور فضل ہو تو بس وہ کوئی غیبت سے بچا ہوا ہوگا، وگرنہ آپ نے کسی کا نام لیا اور دوسرے نے اس کے متعلق بری رائے دینی شروع کی۔ اور شیر ہیں رائے دینے میں، سب لوگ جھوٹے ہیں، سب لوگ بے وقوف ہیں، سب لوگ جاہل ہیں۔ اے سبحان اللہ، تم نے ہر ایک آدمی کو چیک کر لیا، کسی اچھے آدمی کا نام لیا یا برے آدمی کا جو اسے پسند نہیں، اس کو گالیاں دینے پہ اتر آئے گا؟ یہ کیا تہذیب اور طریقہ ہے؟ یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ پتا ہو نا کہ جسے میں برا کہہ رہا ہوں خدا کے ہاں اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے خام خواہ لوگوں کی عزتوں سے ہاتھ رنگنے کی؟ تو آدمی کبھی اتنا بے باک نہ۔ مکہ مکرمہ کا گورنر تھا خالد بن عبداللہ قصری، یہ خالد بن عبداللہ قصری بھی ایک بڑا ظالم آدمی تھا، اور یہ بھی اسی پلڑے میں جس پلڑے میں حجاج اور یزید حکمران بنا، اور اس نے بیت اللہ سے آواز سنی کہ کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں اور زنجیروں کی آواز آ رہی ہے، یہ قریب تھا، آواز کے کانوں میں پڑی، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ سعید ابن جبیر اور طلق ابن حبیب اور ان کے دوستوں کو رحمہ اللہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور انہیں بیت اللہ کا طواف، انہوں نے خواہش ظاہر کیا ہے کہ مرنا تو ہے ہی، خدا کے گھر میں طواف کر لیں۔ تو اس ظالم سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوا اور بدوقت کہنے لگا کہ اقطعوا علیہم الطواف، بند کرو ان کا طواف، پکڑو اور لے جاؤ ان کو حجاج بن یوسف کے پاس۔ اس لیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان میں کبر کا نشہ ہوتا ہے، اور دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ متکبر انسان بے وقوف نہ ہو۔ جتنا کبر بڑھتا ہے اتنی عقل کم ہوتی ہے، جتنی تاریکی بڑھتی ہے نور کم ہوتا ہے، اور جتنی روشنی بڑھتی ہے تاریکی کم ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت کے اصول ہیں، یہ جتنے آپ دیکھیں گے نا متکبر، یہ احمق بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ عقل اس کا استعمال اللہ کے نور سے ہوتا ہے، غصے اور جبر سے نہیں ہوتا، اور یہ جتنے غصے کے مارے ہوئے جبار اور ظالم، خدا ان کی قبریں آگ سے بھر دیتا ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ ہر ایک کو رسوا کرنا، ہر ایک پہ ظلم کرنا محض اس نشے میں کہ آج ہمارے پاس طاقت ہے، تو اس نے کہا ختم کرو ان کا طواف، ابھی پیش کرو۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب حجاج ابن یوسف کے سامنے یہ پیش کیے جا رہے تھے تو وہاں فوج میں ان کا ایک ہمدرد بھی تھا، وہ رو پڑا۔ سعید رحمت اللہ نے اس سے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا، آپ کی حالت دیکھ کے تو فرمایا مت رو، اللہ کے علم میں ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے، اور تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ تمہیں زندگی میں جو بھی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے ساتھ ہو یا کوئی بھی ہنگامہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے بھی قبل لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالی کی ایک تحریر ہے، تقدیر ہے، آخر اسے نافذ تو ہو نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو حجاج ابن یوسف کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف حکومت کے بغاوت ہوئی ہے، 82 ہجری میں ہوئی تھی، اور 95 ہجری میں یہ لوگ گرفتار کیے جا سکے، تو 13 سال تک سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بالکل سامنے نہیں آئے۔ اور پھر جب شہید کیے گئے ہیں تو اس سے پہلے حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اکفرت بخروج علیہ، تم نے کفر کیا ہے جو ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اور اگر یہ تم اقرار کرو کہ تم حکومت کے خلاف بغاوت کرنے سے کافر ہو گئے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو سعید رحمۃ اللہ نے کہا کفر کروں؟ اس نے کہا پھر اچھا، تم ہماری حکومتوں کی اطاعت کفر سمجھتے ہو، تو اپنے لیے یہ بتاؤ کہ قتل کیسے کیے جاؤ۔ کیا خوبصورت جواب دیا رحمہ اللہ، ان کا واختر انت فإن القصاص امامک، وہی طریقہ پسند کرو جس طریقے سے تم خود قتل ہونا چاہو، اس لیے کہ میرے قتل کا بدلہ اللہ تم سے لے گا نا، تو ایسے ہی قتل تمہیں فرشتے کریں گے جیسے مجھے کرو۔ پوچھا گیا جیل میں کہ آپ نے حجاج کو کیا جواب دیا تھا جس پہ وہ ناراض ہوا، تم یہی دہراتے ہو کیا؟ میں نے کہا میں کفر کا ارتکاب نہیں کرتا، کہ تم جیسے لوگوں کی ظالمانہ حکومت کو میں یہ کہوں کہ تم لوگ ٹھیک۔ علماء حق کی یہی شان رہی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بہت بلند ہو کر سوچتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس وقت جب یہ واقعات پیش آئے، ایک آدھ برس کے تھے، بالکل بچے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ ساری چیزیں سنی تھیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، سعید رحمت اللہ علیہ ان علماء میں سے تھے جو انتہائی عبادت گزار تھے، انہیں یہاں شہید کیا گیا، اور طلق ابن حبیب انہیں عراق لے جایا گیا۔ اور پھر جب سعید رحمت اللہ علیہ کو حجاج نے ذبح کرایا ہے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ حجاج نے حکیم کو بلایا، طبیب کو، اور کہا میں نے اتنے لوگوں کو قتل کروایا ہے، کسی کا اتنا خون نہیں بہا جتنا اس کا، یہ کیا؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ خون خشک ہو جاتا ہے موت سے پہلے، جب دھمکی ملے نا کہ مار دوں گا، حکمران جب دھمکی دیتے ہیں تو لوگوں کا خون خشک ہو جاتا ہے، اس شخص کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف تھا ہی نہیں، اس لیے جس نے سارا خون باہر پھینک دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں قرآن کی تفسیر کا علم کسی کے پاس تھا تو ان کے شاگرد مجاہد تھے، اور حج کے مسائل سب سے زیادہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد عطا بن ابی رباح جانتے تھے، اور حلال اور حرام اس کا علم طاووس کے پاس تھا اور طلاق کے مسائل سعید ابن مسیب جانتے تھے. اس وقت عالم اسلام کے چوٹی کے علماء میں مجاہد تھے جو تفسیر جانتے تھے، اور عطا تھے جو حج کے مسائل جانتے تھے، اور طاووس تھے جو حلال و حرام کو سمجھتے تھے، اور طلاق کے مسائل کے لیے دنیا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ کی طرف رجوع کرتی تھی. وہ اجمعوں لہذہ العلوم، اور ان چاروں علوم کا مجموعہ اگر تم دیکھنا چاہتے تھے تو اکیلے سعید ابن جبیر نے ان سب کا علم سمیٹ لیا. سب چیزیں اللہ نے اس کو دے دی تھی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد علی ابن مدینی کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں سعید جیسا کوئی آدمی نہیں تھا. پوچھا گیا کہ یمن کے طاووس رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بھی تو بڑا علم تھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، سعید کہاں اور طاووس کہاں، طاووس کا بھی سارا علم سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ میں جمع کر دیا گیا تھا. اور بے نیازی بھی اللہ نے بہت دی تھی. اس علم میں نے ان کی طبیعت میں بے نیازی کی ایک شان پیدا کر دی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، تو فرمانے لگے اگر عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا تو تم نے مسواک دیکھی ہے، مسواک اگر کرتے رہو تو اس کا ایک ایک ریشہ الگ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ایک ریشہ جو مسواک کا ہے نا، اتنا بھی کسی سے نہ مانگو تو بس عزت کے ساتھ بسر کرو، کسی کے سامنے جھکنا ہی نہیں پڑے گا، کسی کے ساتھ تملق اور خوشامد کا موقع ہی نہیں آئے گا. ان کا عزت کی زندگی گزارنی ہے تو بے نیاز رہو، جتنی بے نیازی بڑھ جائے گی اتنا ہی تم عزت کے ساتھ وقت بسر کرو گے. یہ پاک لوگ تھے، دنیا سے پاکی اور خوبی کے ساتھ گئے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حشر بھی انہی پاک لوگوں کے ساتھ کرے.